حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، توکل تو ہے نبد اللہ یموت ابدا، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ولا عاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والمنافقین والقاسطین والمارقین، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله العظيم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين أزهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد، فقد قال سبحان فی القرآن وهو صدق الصادقین وقوله الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعین بالصبر والصلاة انها لقبیرة علی الخاشعین، صلی اللہ محمد و آل محمد، اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے محبت بھرا دل بھرے گا، محمد و آل محمد، بانی مجلس حضر برادر عزیز فراز بھائی کی، ان کے برادر عزیز اسد بھائی کی اور دیگر ان کے اعزاء کی اس محنت کاوش زحمت کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین درود پاک بھیجے گئے محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ کی صحت و سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے ایک درود پاک بھیجے گئے محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد، ایک زحمت مزید فرمایا آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدتاً محبت بھرا درود بھیج بر محمد، دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا جو ہونا خدا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے، خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانیان صف حاضہ کے مرحومین کے لیے جن کا دنیا میں فاتحہ کہنے والا کوئی نہیں، ان تمام مرحومین کے لیے سالہ گزشتہ میں جہاں جہاں مجلس شبیر میں جو جو مومن شریک ہوتا رہا اور اس سال مومن و مومنہ جہان فانی سے پوچھ کر کے اپنے مولا کی برگاہ میں پہنچ چکے، خدا ان سب کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے، خدا ان سب مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، پروردگار عالم الحمد کے عزت و حرمت کے صدقہ میں زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے، ان کی زبان اطہر کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے، ان کے وجہ نازنی کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے، اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تعجیل ظہور کے لیے، جمیع مومن و مومنات کے زبان کے لیے محبت بھرا دل رہی محمد و آل محمد، سن آواز نہیں آ رہی، اچھا ایک درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد، اجازت ہے اگر جان گفتگو شروع کی جائے، آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں کو، چلو بہت شکریہ،
آواز آ رہی ہے مومن،
استعانت کے عنوان پر ہمارا سلسلہ گفتگو آج آخری مرحلے میں داخل ہے، اپنی کوتاہ علمی اور کم کوتاہ فکری اور کم علمی کے سبب معروضات جس انداز سے پیش کرنے چاہیے تھے اسے قاصر رہا، اس میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ مومنین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو معروضات عرض کی پیش کی ہم کو قبول فرمایا اور تائید بھی فرمائی، چند زحمات آج چونکہ حضرت شہزاد علی اکبر کا تعمد برآمد ہونا ہے تو اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ استعانت کے دو مفہوم عرض کیے تھے، یستقبل النصر فی العلائم والمصائب، کہ استعانت پیش آمدہ مشکلات اور مصیبتوں میں تیقن و یقین کے ساتھ کسی سے مدد کا خواہ ہونا استعانت کہلاتا ہے، اور یہ استعانت بمراد ہی ہوتا ہے کہ معاون معین کا محتاج نہیں ہوتا، معین معاون کا حاجت مند رہتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو امام بغوی امام اللغت نے تحریر فرمایا وہ تھا استعانت للآخرہ النصر فی الآخرہ، کہ یعنی آئندہ آنے والی زندگی میں، آخری زندگی میں، آخرت کی زندگی میں مدد کا طلبگار ہونا، کسی سے مدد چاہنا۔ دنیا و آخرت خدا کی ملک میں ہے، استعانت حقیقی خدا کی طرف سے ہے، مگر دنیا میں بھی خدا نے بالوسائط اور بالوسائل استعانت فراہم کی ہے، جس طرح ہدایت بالوسائل عطا کی ہے۔ آخرت میں بھی خدا استعانت خدا نہیں کرنی ہے، مگر بالوسائط و بالوسائل کرنی ہے۔ وہاں بھی وسیلے کی ضرورت ہے، وہاں بھی انہی کے وسیلے سے مدد ہونی ہے، جس طرح کل برادر عزیز خلیل نقوی نے بھی ایک بات فرمائی، انہی کی بات چونکہ آپ نے سنی ہے اسی سے استفادہ کرتے ہوئے، تاکہ دوسری بات سے آپ کو وقت کو ضائع نہ ہو، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے کہ منزل الذی یشفی عندہ، کس کی جرت ہے کہ اس کی برگاہ میں کسی کی شفاعت کرے، کس کی مجال ہے کہ اس کی برگاہ میں کسی کی استعانت کرتے ہوئے اس کی شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر ہاں جس کو وہ اذن عطا کرے گا وہی بندوں کی شفاعت کرے گا۔ اس منزل پر جب محضر خدا میں خدا کی ساری مخلوقات حاضر ہوں گی، اب ساری مخلوقات آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں خدا کی وہ مخلوقات ہیں کہ جو حواس خمسہ میں درک ہوتی ہیں، حس کی جاتی ہیں، کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ جو حس نہیں ہوتی، جن کا ادراک ہوتا ہے، جن کو انسان محسوس نہیں کر سکتا، نہ ذائقے کے نطق کے ذریعے، نہ زبان کے ذائقے کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے، نہ سماعت کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے، نہ بصارت کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے، نہ شام سونگنے کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے، نہ لمس کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے، وہ فقط درک ہو سکتی ہیں۔ جیسے ملائکہ خداوند، وہ نہ دکھائی دیتے ہیں، نہ محسوس ہوتے ہیں، لمس ہوتے ہیں، نہ سونگے جا سکتے ہیں، نہ چکھے جا سکتے ہیں، نہ ہی سنے جا سکتے ہیں، بس ملائکہ خداوند درک کیے جا سکتے ہیں۔ وہ درک کس طرح ہوتے ہیں، وہ اگلی مرحلہ ہے تو جو فرمائیے گا، اور ان کا ادراک فقط فرمان محمد پر اعتماد کرتے ہوئے ہے کہ وہ موجود ہیں، اور خدا کے نظام ہستی کائنات میں مدبرات امر کے تحت امور خداوند کو انجام دے رہے ہیں، اور امور خداوند بذریعہ اولی الامر نافذ ہو رہے ہیں۔ اب اس مرحلے میں داخل نہیں ہونا چاہتا، وہیں سے پلٹ کے واپس آتا ہوں، ایک صلوات کا ہدیہ عمر محمد و آل محمد۔ بس معصوم فرماتے ہیں کہ وہ مخلوقات کے جو حس ہوتی ہیں، وہ مخلوقات جو درک ہوتی ہیں، اور وہ مخلوقات جو ادراک وہم انسانی، گمان انسانی، سوچ انسانی سے بھی والا ہیں، جس طرح کہ شاید پچھلے خمسے میں میں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، اور یہ شاید کسی جگہ اور مجلس میں نقل کیا ہو، کہ امیر المومنین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مسجد کوفہ پہ موجود ہیں، اور مسجد کوفہ کے ممبر سے علی فرما رہے ہیں کہ محضر خدا میں، سورہ قیامہ کی تفسیر فرماتے ہوئے، محضر خدا میں کائنات امکان کا ہر ذرہ، حتیٰ کہ صدائے انسانی بھی، گفتار انسانی بھی، حتیٰ کہ بصر انسانی بھی، بطور مخلوق محضر خدا میں حاضر ہوگی۔ اور فرمایا ایسی ایسی مخلوقات خداوند ہیں کہ اے انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہتے ہوئے علی نے مزید خطبے کو آگے بڑھایا، اور پھر بڑھاتے ہوئے پھر فرمایا کہ خالق اللہ خلق من الری، یاکل من الری، یشرب من الری، یلبس من الری،
یجلس علی الریب یقدم علی الریب یدفن فی الریب یبعث من ریب، کہ اللہ نے ہوا سے مخلوق کو خلق کیا، وہ کھاتی ہوا سے ہے، وہ پیتی ہوا سے ہے، وہ پہنتی ہوا سے ہے، وہ رہتی ہوا پہ ہے، وہ بیٹھتی ہوا پہ ہے، وہ چلتی ہوا پہ ہے، وہ سوتی ہوا پہ ہے، وہ رہتی ہوا پہ ہے، وہ چونکہ پیدا ہوا سے ہوئی ہے، مر کے ہوا میں دفن ہوتی ہے، اور روز معاشر اللہ ہوا سے اس کو اٹھائے گا۔ جب علی نے مسجد کوفہ کے ممبر سے جملے کہے نا، تو لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ علی کیسی باتیں کرتے ہیں، ہوا تو ہمارے بدن سے مس ہو کے گزرتی ہے، ہوا ہم سانسوں میں اڈھیلتے ہیں، ہم ہوا کو سانسوں میں نکالتے ہیں، کبھی کوئی مخلوق نہ سانسوں میں اٹکی نہ بدن سے ٹکرائی، کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہوا سے مخلوق بنی ہو، ہوا میں رہتی ہو، ہوا سے کھاتی ہو، ہوا سے پیتی ہو، ہوا پہ بیٹھتی ہو، ہوا پہ چلتی ہو، ہوا پہ سوتی ہو، ہوا میں دفن ہوتی ہو، روز معاشر ہوا سے اٹھائی جائے گی۔ جب لوگ سرگوشیاں کرنے لگے نا، فتبسم علی ابن ابی طالب، علی ممبر کوفہ پہ مسکرائے، فقال، اور علی نے فرمایا، واللہ انا جالس بینہم، جب علی حجت خدا بن کر ان کے مابین بیٹھا ہوتا ہے، ویقال، اور علی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، خلق اللہ خلق من التراب، یاکل من التراب، یشرب من التراب، یلبس من التراب، یجلس علی التراب، یقدم علی التراب، یبعث من التراب، یدفن فی التراب، یبعث من التراب، کہ اللہ نے مٹی سے مخلوق کو خلق کیا ہے، وہ کھاتی مٹی سے ہے، وہ پیتی مٹی سے ہے، وہ پہنتی مٹی سے ہے، مٹی سے ہے، وہ رہتی مٹی پہ ہے، وہ چلتی مٹی پہ ہے، وہ بیٹھتی مٹی پہ ہے، وہ سوتی مٹی پہ ہے، وہ پیدا مٹی سے ہوئی ہے، مر کے مٹی میں دفن ہوگی، روز معاشر مٹی سے اٹھائی جائے گی۔ یتکلمون کما تتکلمون، وہ بھی ایسے ہی سرگوشیاں کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہو، وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مٹی کو تو ہم ہوا کے اپنی دوش پہ اٹھا کے پھرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی مخلوق مٹی سے خلق ہو، کھاتی مٹی سے ہو، پیتی مٹی سے ہو، پہنتی مٹی سے ہو، چلتی مٹی پہ ہو، بیٹھتی مٹی پہ ہو۔ تو جو کرے گا، یہ انسان کہاں سے کھاتا ہے؟ مٹی سے اناج اگتا ہے تو کھاتا ہے، پیدا یہ مٹی سے ہوا ہے۔ اللہ نے کہا خلق اللہ ہو میں انی خالق بشر من تین، کہ میں مٹی کے سلالے سے بشر بناؤں گا، یعنی یہ سارا انسان بنے، ان کا مادہ مٹی سے بنے ہیں، اور توجہ کریے گا، کھاتے مٹی سے ہیں، پیتے مٹی سے ہیں، چلتے مٹی پہ ہیں، رہتے مٹی پہ ہیں، مر کے انسان مٹی میں دفن ہوتا ہے، روزے معاشر مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ اور مولا علی کے سامنے علی فرماتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مٹی کو اٹھا کے پھرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی مخلوق مٹی سے پیدا ہو، چلے مٹی پہ، رہے مٹی پہ، بیٹھے مٹی پہ۔ علی کہتے ہیں، میں انا اقول لہم و اقول لکم، میں ان سے بھی کہتا ہوں، تم سے بھی کہہ رہا ہوں، یہی کمال حکمت خداوند ہے، وہ تم میں رہے، تم ان میں رہو، وہ تمہیں نہ دیکھیں، تم انہیں نہ دیکھو۔
نعرہ حیدری،
یہی کمال حکمت خداوند ہے۔ اور اس منظر پہ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یاد رکھنا، مٹی بھی مادہ، ہوا بھی مادہ، وہ بھی مادہ کی خلق شدہ مخلوق، یہ بھی مادہ سے خلق شدہ مخلوق، یعنی مادہ سے خلق شدہ مخلوق مادہ کے سامنے رہے، مابین رہے، درمیان میں رہے، مادہ سے خلق مادہ کو نہ دیکھے، نہ پہچانے، نہ محسوس کرے، نہ پائے، نہ ادراک میں لا سکے، نہ حس میں لا سکے، یعنی مادہ سے خلق شدہ، ہوا سے خلق شدہ مخلوق مٹی کے درمیان رہ کے مٹی والوں کو نہ دیکھ سکے، مٹی والے ہوا والوں کے درمیان رہ کے ہوا والوں کو نہ دیکھ سکے۔ ارے مادہ سے خلق شدہ، مادہ سے خلق شدہ کو دیکھ نہ سکے تو تعجب نہیں ہے، تو پھر اس میں تعجب کیسا کہ ہم کہیں حضرات و محمد و آل محمد جو خلق نور ہیں وہ بندوں میں مجلس میں آئے اور آ کے چلے جائیں، دکھائی نہ دیں،
وہ تو نوری مخلوق ٹھہرے، وہ تو نورانی مخلوق ٹھہرے۔ روایت کی لفظیں ہیں، خدا نے اپنے حبیب سے کہا، اسا جہاں اللہ نے، بہت شکریہ فراز، جہاں اللہ نے قرآن میں نماز کے اوقات بتائے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے زوال پذیر ہونے سے رات کے زوال پذیر ہونے تک، چار نمازوں کے اوقات اکٹھے آپس میں بالکل جوائن،
سورج کے زوال پذیر ہونے سے رات کے زوال پذیر ہونے تک نماز کو قائم کرو. یہ چار نمازوں کے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کا اوقات، یعنی جو ہی سورج زوال پذیر ہوا ادھر ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اب چار رکعت پہلے جو وقت ہے وہ ظہر کا خالصتاً وقت ہے، اس میں اثر نہیں پڑ سکتی. سورج کے زوال پذیر ہونے کے فوراً بعد لاہور میں سورج 12:17 سے لے کر 11:47 سے لے کر 12:17 کے درمیان رہتا ہے. زوال آفتاب 11:47 سے 12:17 کے درمیان رہتا ہے، یعنی اس وقت سے لے کر جوں ہر روز بدلتا ہے زوال کا وقت، جیسے طلوع و غروب بدلتا ہے زوال بھی بدلتا ہے، لیکن اس دورانیے کے درمیان رہتا ہے. زوال کے فوراً بعد پہلے 4 رکعت ظہر کا وقت، اور اس کے بعد عصر اور ظہر کا مشترک وقت ہے. مغرب کی وقت ہونے تک، مغرب کا وقت کیا کہ جب سرخی آسمان پہ پھیلی ہوئی سرخی سر سے ڈھل جائے، یعنی پورے آسمان پہ سرخی ہے اور اندھیرا سر کے اوپر آ جائے اور سرخی ہے سر سے ڈھل جائے، زوال پذیر، یہ مغرب کا وقت ہے. یہاں تک یعنی ڈھلنے سے پہلے تک 4 رکعت جو آخری وقت ہے یہ فقط عصر کا وقت ہے. اس کے درمیان ظہر اور عصر کا مشترک وقت ہے، پڑھنی ظہر پہلے ہے عصر بعد میں. ادھر سورج سرخی سر سے ڈھلی، یعنی اندھیرا سر سے تھوڑا سا گزرا، اب مغرب کا وقت شروع ہو گیا. مغرب کا 3 رکعت کا وقت اول وقت ہے، اس میں عشاء نہیں پڑھ سکتے. یعنی ادھر اندھیرا سر سے تھوڑا سا گزرا، سرخی ڈھلی، ادھر مغرب کا وقت شروع ہو گیا. 3 رکعت نماز مغرب کا وقت ہے، عشاء نہیں پڑھ سکتے. اب اس کے بعد مغرب اور عشاء کا مشترک وقت ہے رات کے نصف ہونے تک، آدھی رات تک. اب آدھی رات سے 4 رکعت پہلے جو نماز کے وقت کی ادائیگی کا وقت ہو، چاہے وہ میری نماز ہو، آپ کی نماز ہو، اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے، کوئی 1 منٹ میں 4 پڑھ لیتا ہے، کوئی 4 منٹ میں 1 پڑھتا ہے، جو جتنی مطلب سورت کے ساتھ یا آرام کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ. ویسے نماز خضوع و خشوع سے ہی پڑھنی چاہیے. وہ آخری رات کے نصف ہونے تک، نصف ہونے سے 4 رکعت پہلے کے وقت میں، وہ فقط عشاء کا ٹائم ہے. اس کے درمیان مغرب اور عشاء کا مشترک وقت ہے، مغرب پہلے پڑھنی ہے، عشاء بعد میں. یہ قرآن میں خدا نے کہا اقیم الصلاۃ من دلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو سورج کے زوال پذیر ہونے سے لے کر رات کے زوال پذیر ہونے تک. اس کے بعد فرمایا وقران الفجر، کہ جب فجر پھوٹ پڑے اس وقت نماز ادا کرو. اور اس کے بعد کہا فتحجدو من اللیل، میرا حبیب تحجد پڑھو رات کے وقت. اور پھر فرمایا چند لفظوں کے بعد اسا یب اسو کو ربو کا مقام محمودا، اے محمد تحجد کی نماز ادا کیجئے، خدا ان قریب آپ کو مقام محمود ادا کرے گا. میں نے نماز کا وقت بتانے میں وقت لگایا ہے، آپ کو سلانا نہیں چاہتا تھا.
نعرہ حیدری،
ایسے نہیں جن کے دلوں میں علی بستا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری. بس اتنا ہی، آپ کو ذرا تھوڑا سا سست سا موضوع تھا وہ گزر گیا، سروں سے نہ گزرا ہو دل میں اترا ہو. ایک درود ہے محمد و آل محمد. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ اندھیرا چھا جائے تو لوگ کہتے ہیں مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہے. وہ بھائیوں کے یہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں. ہم قرآن کی مانتے ہیں، قرآن کی خلاف کوئی بات نہیں مانتے. ایک درود ہے محمد و آل محمد. بس مصطفیٰ کو جب وعدہ ہوا تو صحابہ پیغمبر نے پوچھا یا رسول یہ مقام محمود کیا ہے؟ رسول نے فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جو اللہ مجھے آخرت میں عطا کرے گا، آخرت میں. اور پوچھا کیسے عطا ہوگا؟ رسول نے فرمایا خدا کی ساری مخلوقات، جہاں تک لانا چاہتا تھا، ساری مخلوقات، چاہے وہ حس میں آتی ہوں، چاہے ادراک میں آتی ہوں، چاہے ادراک سے بھی والا ہوں، ساری مخلوقات محضر خدا میں حاضر ہوں گی. انبیاء اپنی امتوں سمیت خدا کے محضر میں کھڑے ہوں گے. اتنے میں کرسی پیش کی جائے گی، مقام محمود پیش کیا جائے گا، حکم خدا ہوگا، اجلس علی مقام المحمود، اے محمد چل اور مقام محمود پہ تشریف فرما ہو جا. یعنی عالم معاشر میں بشریت کھڑی ہوگی، نبی کھڑے ہوں گے، مخلوقات کھڑی ہوں گی، ایک محمد ہوگا جو مقام محمود پہ فیض ہو جائے گا.
نعرہ حیدری،
میرا مصطفیٰ، میرا مصطفیٰ مقام محمود پہ جلوہ فگن ہوں گے. اتنے میں رسول خدا فرماتے ہیں قد ساتا رائیتی، اتنے میں میرا پرچم دکھائی دے گا، پرچم آئے گا، میرا ریت آئے گا. فاسمہ لواء الحمد، اس کا نام ہوگا لواء الحمد. رسول خدا سے سوال ہوا، یا رسول مل لواء؟ فرمایا میں نے فرمایا تو ہے وہ ہوا رائیتی، وہ میرا پرچم ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ وہ پرچم کیسا ہوگا؟ فرمایا ازل سے لے کر، سننا بھائی، ازل سے لے کے ابد تک آنے والی ہر مخلوق اس پرچم کے سائے میں ہوگی، مگر سایہ اسی پہ ہوگا کہ جس کے دل میں ہم محمد و آل محمد کی محبت ہوگی. حیدریہ، یہ اہل سنت نے بھی اس روایت کو، حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے، حاکم نشاپوری نے مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جناب سید خدری سے روایت کی ہے کہ اس لواء کے نیچے سب ہوں گے مگر سایہ اسی پہ ہوگا کہ جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوگی. اور پھر سنیے گا، رسول فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتنا بڑا لواء ہوگا؟ فرمایا لا یدرک الابصار، اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکے گی. اب آنکھ کتنا احاطہ کر سکتی ہے؟ تو جو فرمانا، میرا جملہ نہیں، امام تقی جواد سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، امام تقی جواد سے امام کے شاگرد عبداللہ بصری نے امام کے محضر میں حاضر ہو کے سوال کیا تھا، یبنا رسول اللہ میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہوا ہے، اس نے پوچھا ہے تیرا خدا قادر ہے؟ میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا خدا ہر شے پہ قادر ہے. اس نے کہا تیرا خدا کتنا قادر ہے؟ میں نے کہا ہر شے پہ قادر ہے. کہا اس نے سوال کیا کیا تیرا خدا اس پہ قادر ہے کہ اس کل کائنات کو مرغی کے انڈے میں بند کرے، اس طرح سے انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو؟ کہا اے عبداللہ بصری تو نے کیا کہا؟ کہا مولا میں نے کہا میرا خدا اس پہ قادر ہے. کہا پھر اس نے کیا کہا؟ کہتے وہ کہنے لگا کہ کس طرح؟ تو کہا پھر تو نے کیا کہا؟ کہا پھر میں نے یہی کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے مہلت دے دو، میں تمہیں چند دنوں میں جواب دوں گا. کہا تو نے مہلت کیوں مانگی؟ کہا مولا اس لیے کیونکہ میں جانتا تھا اللہ نے ایک در مشکل کو شاہ ایسا بنایا ہے کہ جہاں پہ آگے کوئی سوال خالی واپس جاتا نہیں. اسی لیے میں بصرہ چھوڑ کر آپ کے محضر میں سامرہ میں حاضر ہوا ہوں. اب بیت الشرف سے مولا نے کہا اچھا چلا عبداللہ، عبداللہ کا ہاتھ تھاما لے کے سامرا کی گلیوں میں فرزند پیغمبر چلے، پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچے. چلتے ہوئے پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچے تو جو کریے گا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے، ووٹوں سے نہیں بنا، شورا کے انتخاب میں نہیں منتخب ہوا، کسی کی وصیت سے نہیں بنا، یہ کسی کے ووٹوں سے نہیں بنا، اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے. اسی لیے دنیا کا بنایا ہوا ہادی فقط رہنمائی کر سکتا ہے، مگر یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا ہادی، اس لیے یہ ہاتھ سے تھام کر منزل تک لے کے جائے گا. اسی لیے ہاتھ تھاما لے کے چلے، گلیوں سے گزرتے ہوئے سامرا کی پہاڑی کی چوٹی میں پہنچے. امام نے فرمایا اے عبداللہ سوال دھورا. کہ مولا سوال یہ ہے، کیا خدا اس پہ قادر ہے کہ کل کائنات کو مرغی کے انڈے میں سمو دے، اس طرح سے انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو؟ امام نے فرمایا اچھا عبداللہ اب ذرا دیکھ سامنے کیا ہے. کہا مولا چودھری کا چاند اپنے جوبن میں چمک رہا ہے، اس کی چاندنی کی روشنی میں نظر آ رہا ہے، سامنے بڑے بڑے محلات ہیں، قصر ہیں، مکانات ہیں، گلیاں ہیں، گلیوں میں افراد چل رہے ہیں، اور وہ سامنے بڑا صدر دروازہ سامرا کا نظر آ رہا ہے، لوگ قافلے کی صورت میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹوں کی قطاریں ہیں جو چل رہی ہیں، اونٹوں کی گلیاں میں ٹلیاں کھٹک رہی ہیں، فرزند پیغمبر اونٹوں پہ سامان لدا ہوا ہے. کہا دائیں دیکھ کیا ہے؟ کہا بڑے بڑے بلند و بالا درخت ہیں، بلند و بالا درخت ہیں، للاتے کھیت ہیں. بائیں دیکھ کیا ہے؟ کہا فرزند پیغمبر بائیں طرف بڑی بڑی چوٹیاں پہاڑوں کی، فلک سے آسمانوں سے باتیں کرتی چوٹیاں ہیں، پیچھے کیا ہے؟ پہاڑ ہے. کہا اچھا اب ایسے کر، اف کے مشرق سے، شمال سے، اف کے جنوب میں آسمان پہ نگاہ کر. مشرق سے مغرب تک نگاہ کو گھمایا، شمال سے جنوب تک گھمایا. کہا فرزند پیغمبر چاند اپنی جوبن میں چمک رہا ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہیں، سیارے محو گردش ہیں۔ کہا اچھا اب اپنی آنکھوں کو بند کر۔ اب آنکھ کو بند کیا، امام نے کہا اے عبداللہ بصری اتنا بتا تیری آنکھ کی پتلی میں کیا ہے؟ آنکھ میں نہیں، آنکھ کی پتلی میں کیا ہے، یعنی اندر یہ جو سیاہ دھاری ہے نا، اس دھاری کے اندر ایک چھوٹی سی پھر دھاری ہے، اس دھاری کو پتلی کہتے ہیں۔ فرمایا اس پتلی میں کیا ہے؟ کہا فرزند پیغمبر میری آنکھ کی پتلی میں۔ اب عبداللہ نے آنکھ کو بند کیا، کہا مولا میری آنکھ کی پتلی میں، میری آنکھ کی پتلی میں کائنات کا پورا ظاہر ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورے کا پورا آسمان تاروں بھرا، چاند اپنے جوبن پر میری آنکھ میں موجود ہے۔ فرزند پیغمبر محلات، قصر، مکانات، گلیاں، گلیوں میں چلتے ہوئے افراد، اونٹ، زرے ہو سامان، اونٹوں کی قطاریں، سب میری آنکھ میں موجود ہیں۔ بڑے بڑے درخت، درخت لہلاتے ہوئے کھیت، سب میری آنکھوں میں موجود ہیں۔ بلند و بالا پہاڑ میری آنکھوں میں موجود ہیں۔ فرمایا بتا کیا تیری آنکھ بڑی ہوئی؟ کہا نہیں فرزند پیغمبر، کیا تیری آنکھ میں جا کر ان کا وجود اپنی ہستی میں سما کے چھوٹا ہو گیا؟ کہا نہیں فرزند پیغمبر، وہ اپنی حیات میں موجود ہے۔ کہا جو خدا اس پہ قادر ہو کہ اس کائنات کے ظاہر کو تیری آنکھ کی پتلی میں بند کر دے، پتلی بڑی نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو، وہ اس سے زیادہ قادر ہے کہ کائنات کو مرغی کے انڈے میں بند کرے، انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو۔ ایسا نہیں اندر والے باہر والے مل کے یک زبان کل ایمان آتے کہ قرآن نعرہ حیدری۔ بس خدا کی قدرت اس سے بلند ہے، یعنی آنکھ کی طاقت دیکھی آپ نے کہ پورے آسمان کے سیبان کو آنکھ اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ اور فرزند رسول خدا کیا فرما رہے ہیں، انا رعیتی میرا پرچم، میرا لیوا، انا لیوائی میرا لیوا اتنا بڑا ہوگا، لا یدرکہ الابصار کہ آنکھ اس کو اپنے اندر سمو نہیں سکے گی، یعنی آسمان کو سمو سکتی ہے، میرے پرچم کو سمو یہ رسول کا فرمان ہے ذیشان، تو جو کریے گا۔ اصحاب پیغمبر نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ آپ کا پرچم ہوگا؟ فرمایا ہاں ہو رائے تھی، وہ میرا پرچم ہوگا، وہ میرا جھنڈا ہوگا، وہ میرا علم ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ ہر لوا کا صاحب لوا ہوتا ہے، ہر رائے کا پرچم دار ہوتا ہے، ہر علم کا علم بردار ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس پرچم کا بھی کوئی پرچم دار ہوگا، اس علم کا کوئی علم دار ہوگا، اس لوا کا کوئی صاحب ہوگا؟ فرمایا ہاں وہی ہوگا جس کو میں محمد عطا کروں گا۔ یا رسول اللہ آپ روزے معاشر وہ لوا کس کو عطا کریں گے؟ کہا اسے عطا کروں گا جسے خیبر میں علم عطا کیا تھا، اسی کو عطا، حیدری اسی کو عطا کروں گا۔ حکم ہوگا یا علی خذ لوا وقام عقب رسول اللہ، علی لوا کو تھام، محمد کے پشت کے پیچھے کھڑا ہو جا۔ علی چلتے ہوئے مقام محمود کے پیچھے آئیں گے، لوا کو تھام کے کھڑے ہو جائیں گے، خدا کی کل مخلوقات اس لوا کی چھاؤں میں آ جائے گی، اتنے میں نہایت قدرت آئے گی۔ یا معشر الانبیاء، اے نبیوں، سارے نبی یک زبان کہیں گے لبیک اللہم لبیک، اے خدایا ہم تیرے محضر میں حاضر ہیں۔ آواز پروردگار آئے گی، اے نبیوں میں توحید نے، میں خدا نے، میں یکتا پروردگار نے، میں رب ذوالجلال نے تمہیں کہے کو دنیا میں بھیجا۔ سارے نبی یک زبا ہو کے کہیں گے الائے کلمہ توحید کے لیے، اپنی یکتائی کا پیغام دینے کے لیے، اپنی ربوبیت کا پیغام دینے کے لیے، بندوں کی بشریت کی ہدایت کے لیے، ان کو جادہ صراط مستقیم سے ملحق کرنے کے لیے، ان کو رائے ہدایت پہ گامزن رکھنے کے لیے۔ آواز پروردگار آئے گی، اے نبیو کیا تم نے حق نبوت ادا کر دیا؟ سارے نبی یک زبا ہو کے کہیں گے پروردگار ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے حق نبوت ادا نہ ہو سکا، مگر جو ہم میں بساط تھی، جو ہم میں طاقت تھی، جو ہم میں قدرت تھی، جو ہم میں قوت تھی، ہم نے اپنی پوری طاقت اس پہ صرف کر دی۔ آواز پروردگار آئے گی، اے نبیو اگر تم نے اپنی بساط کے مطابق حق نبوت ادا کیا تو پھر اپنے عمل پہ گواہ لاؤ۔ اب روایت کہتی ہے ہر نبی دوسرے نبی کو دیکھے گا، پھر سب نبی یک زبان پکار اٹھیں گے چلو چل کے محمد سے سفارش کرتے ہیں، شفاعت طلب کرتے ہیں۔ روایت کہتی سارے نبی آدم سے عیسیٰ تک کے پیغمبر چلتے ہوئے محضر رسالت میں مقام محمود کے نیچے آئیں گے اور جا کے کہیں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری نبوتوں کی گواہی دیجئے، ہماری رسالتوں کی گواہی دیجئے،
کہ ہم نے اپنے اپنے زمانہ نبوت میں حق نبوت ادا کرنے کی پوری کوشش کی، اپنے اپنے زمانہ رسالت میں حق رسالت ادا کرنے کی کوشش کی۔ توجہ کریے گا، آدم کیا کہہ رہے ہیں، میرے زمانہ نبوت کی آپ گواہی دیجئے۔ نوح کہہ رہے ہیں، میرے زمانہ نبوت کی آپ گواہی دیجئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے بیٹھ کے سننا ہے یا بیٹھ کے سن ہونا ہے، مجھے نہیں پتا، اگر سنیں گے تو آپ کی مہربانی، سن ہوں گے تو آپ کی مرضی۔ یاد رکھیے، آدم کہہ رہا ہے میری نبوت کی گواہی، نوح کہہ رہے ہیں میری نبوت کی گواہی، ابراہیم کہہ رہے ہیں میری نبوت کی گواہی، اسماعیل کہہ رہا ہے میری نبوت کی گواہی، موسیٰ کہہ رہے ہیں میری نبوت کی گواہی، عیسیٰ کہہ رہے ہیں میری نبوت کی گواہی۔ یعنی نبیوں کا عقیدہ ہے کہ محمد دنیا میں آئے نہیں تھے مگر ہمارے اعمال پہ شاہد تھے۔ مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں تھے، ہماری نبوتوں کے گواہ تھے، شاہد تھے، قرآن کی لفظ ہیں۔ قرآن کی لفظ ہیں، وجہ نبی کا شہیدن ہا اولائے، میرا محمد ہر نبی کو اس کی امت کے عملوں پہ گواہ لائیں گے، اور اے محمد تجھے سارے نبیوں کی نبوتوں پہ گواہ لائیں گے۔ جے نبا کا شہیدن ہا اولائے، قرآن کی لفظ ہیں کہ ہم تمہیں سارے نبیوں کی نبوتوں پہ گواہ لائیں گے۔ اب میرا مصطفیٰ سارے نبیوں کی نبوتوں کا گواہ بنے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اب مصطفیٰ مقام محمود پہ ہے۔ صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ فرمائیں گے میں حکم خدا سے اس منزل پہ موجود ہوں، اب منزل چھوڑ نہیں سکتا، ندا آئے گی، اینا اینا امی حمزہ، کہاں ہے میرے چچا حمزہ، اینا اینا جعفر ابن ابی طالب، کہاں ہے میرا بھیا جعفر تیار۔ روایت کہتی حمزہ صفوں کو چیرتے ہوئے محضر پیمبر میں آئیں گے اور کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، اور حضرت جعفر تیار عالم معاشر میں پرواز کرتے ہوئے، سروں پہ سے گزرتے ہوئے محضر پیمبر میں آئیں گے اور کہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ اب رسول فرمائیں گے امی حمزہ و اخا جعفر، اے میرے بھائی جعفر، اے چچا حمزہ، جائیے اور میرے بیہاف پر ان نبیوں کی نبوتوں کی گواہی محضر توحید میں پیش کر دیجئے کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانہ نبوت میں حق نبوت ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ توجہ کریے گا، ادھر آگے آگے حمزہ ہوں گے، آگے آگے جعفر تیار ہوں گے، آدم سے عیسیٰ تک کے پیغمبر ان کے پیچھے ہوں گے، ادھر معذر خدا میں عرش الہی کے نیچے پہنچ کر آج حضرت جعفر تیار، حضرت حمزہ نبیوں کی نبوتوں کی گواہی محمد کے بہا پر پیش کریں گے کہ مرسول فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے نبوت میں حق نبوت کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ آئیے نا رسول سر کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج علی لیوال یہ پیچھے کھڑے تھے، آپ نے حمزہ کو زحمت دی، وہ جو پچھلی امتوں میں سے گزر کر سب صفوں کو چیرتے ہوئے آپ کے محضر میں حاضر ہوئے، وہ جعفر پورے عالم معاشر میں پرواز کرتے ہوئے آپ کے محضر میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ علی کو بھیجا ہوتا جا کے نبیوں کی نبوتوں کی گواہی دے دے، پہلے تو جب بھی مشورہ ہوتا تھا مشکل پڑتی تھی اسی کو بلا لیتے تھے، آج علی پیچھے کھڑا ہے، آپ نے حمزہ کو زحمت دی، آپ نے جعفر کو زحمت دی، آج علی کو بھیجا ہوتا، توجہ کریے گا، پہلے تو جب بھی مسئلہ ہوتا تھا، علی آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ، اے علی بدر کمار کا میدان میں اتر جاؤ، اے علی اود میں سب بھاگ گئے آؤ میرا دیوانہ وار دفاع کرو، اے علی خندق کمار کا ہے عمر بن عبد الود کے مقابلے میں چلے جاؤ، اے علی خیبر کمار کا ہے 39 دن ہو گئے جنگ فتح نہیں ہو رہی، جاؤ علم لے کے میدان میں اتر جاؤ، اے علی بتوں کے توڑنے کا مسئلہ ہے میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ، اے علی سورہ برات کی تبلیغ کا مسئلہ ہے اس سے لے کے جا کے تم پڑھ کے آ جاؤ۔ یعنی سارے کام علی سے، آج علی پیچھے کھڑا ہے، حمزہ کو بلا لیا، جعفر کو بلا لیا، علی کو نہیں بھیجا، بھائی اتنی آواز پیغمبر آئے، ذرا سوچو، خاموش ہو، سنو، ابھی اللہ نے نبیوں سے نبوت کا گواہ مانگا تو میں نے اپنے بہاف پر جعفر و حمزہ کو بھیجا ہے، ابھی اللہ مجھ محمد سے میری نبوت کا گواہ مانگے گا۔ تو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب کے تحت اسی علی کو بھیجوں گا، جا محمد کی نبوت کی گواہی دے کے آ۔ ارے دنیا والو، جو محمد کی نبوت کا آخرت میں گواہ ہو وہ کبھی 40 سال تک بت پرست رہنے والوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔
محمد بلند تر صلوات،
بس آخرت میں نبی بھی ان کی استعانت کے بغیر اپنی نبوتوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے تو عام انسان کے اعمال کی کیا بات۔ اور خدا کی قسم تیرے میرے امام رضا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں لوگ امتیں مقام محمود کے نیچے محمد کی شفاعت کا منتظر ہوں گی، اور اے عزادار حسین روز معاشر میری دادی زہرا تمہیں تلاش کر رہی ہوگی۔ لوگ رسول کے منتظر ہیں شفاعت کریں، اور زہرا عزاداروں کو تلاش کریں گی، کہاں ہیں میرے حسین کے غم میں رونے والے۔ عزاداروں، امام جعفر صادق سے مولا بن خدیس نے سوال کیا، مولا مرد کے لیے سب سے بڑی سعادت کیا ہے اور مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام صادق نے کہا، علامہ جعفر شوستری نے بیان کیا، میں کوشش کرتا ہوں اپنے سے کچھ بیان نہ کروں، بزرگان کی کتب سے استفادہ کر کے جو عرض کر سکوں کروں۔ علامہ جعفر شوستری نے بیان کیا، روایت کو نقل کیا بہار سے، امام سے مولا نے سوال کیا، فرزند پیغمبر مرد کے لیے سب سے بڑی سعادت کیا ہے، خوشبختی کیا ہے اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے مولا کو دیکھا، امامہ سر سے کھلا گلے میں آ گیا، کہا مولا مرد کے لیے سب سے بڑی سعادت اس کا 18 سال کا جوان بیٹا ہو، وہ اس کے ساتھ چل رہا ہو تو مرد قدم اس سے پیچھے ہو جاتا ہے، پھر اس کی پشت کو دیکھ کے اپنے اندر نشاط محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، کہا وہ جو سعادت اور نعمت اس کے سامنے ہوتی ہے نا، کائنات کی سب سے بڑی نعمت اسی کا بیٹا، وہی جو 18 سال کا جوان اس کی پشت کو دیکھ کے وہ بڑا مسرور ہوتا ہے، اس کا قد زمین سے کئی بالشت بلند ہو جاتا ہے، کئی بالشت بلند ہو جاتا ہے، اور اس کی ساری زندگی کی ساری مصیبتیں رفع ہو جاتی ہے جب وہ جوان بیٹے کو ساتھ چلتا دیکھتا ہے۔ کمولا مصیبت کا مصیبت تب ہے کہ جب جوان بیٹا اپنی نشاط حیات کو مٹھی میں سمو کر باپ سے کسی مرحلے میں موت کی اجازت مانگ رہا ہے، امام کی طرف سے عزت اور اس سے بڑی مصیبت باپ کے لیے، جوان کے لیے، مرد کے لیے کوئی نہیں ہوتی کہ جوان بیٹا اپنی نشاط حیات کو مٹھی میں سمو کر اپنی خوشیوں کو قتل کرتا ہوا باپ سے موت کی اجازت چاہتا ہے۔ عزاداروں، میں نے روایت میں دیکھا، شاید سفینہ البحار والے نے یا روضۃ الشہداء والے نے لکھا، عزاداروں 3 منزلیں ہیں کہ جب حرم اہل بیت کی پاک کلیوں نے حسین کو زمین سے گرتے ہوئے اٹھایا، میں خدا کی قسم خود مسائب نہیں پڑھ سک رہا کیونکہ یہ اس کے مسائب ہے جس کا حکم ہے کم پڑھا کرے۔ کیوں بیان کرتے ہیں کیوں حکم ہے کم پڑھا کرو؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو، رونا تو کسی کی مصیبت اپنے بس میں تو نہیں ہوتا نا، لیکن ایسا نہ ہو یہ مسائب بیان ہو رہے ہیں اور کوئی رو نہ سکے اور سکینہ کی نگاہ پڑ جائے اور وہ پھوپھی کا دامن ہلا کے کہے، پھوپھی اماں سے میں اکبر دیکھا نہیں تھا، سید سجاد کہے تو میرا اکبر دیکھا ہوتا تو تو ایسے نہ رہتا۔ عزاداروں، 3 منزلیں ہیں جہاں زینب و کلثوم رقیہ و رباب نے لیلا و فروا نے حسین کو زمین سے گرے ہوئے اٹھایا ہے۔ عزاداروں، پہلی منزل تب
کہ جب جناب ام لیلہ نے علی اکبر کو کفنی نما قمیض بنائی، زینب کبریٰ نے امامہ باندھتے ہوئے تات الحنک دے دی۔ یہ منظر دیکھ کے حسین کھڑا نہ رہ سکا، زمین پہ بڑی مشکل سے بہن اور سہارا دے کے اٹھایا۔ ذرا سنو گے دوسرا جم، دوسری کون سی منزل؟ جب اکبر پلٹ کے آئے نا، تمہیدن جملے کہہ رہا ہوں، ابھی اکبر کے مصائب عرض کروں گا۔ پلٹ کے آئے نا، چونکہ روایت کا تسلسل ہے تو اس لیے روایت کے تسلسل کے عنوان پہ عرض کر رہا ہوں۔ خدا قسم اکبر کا میدان میں جانا کم نہیں تھا۔ حضرت جب پلٹ کے آئے نا پہلی مرتبہ اور باپ سے پانی کا سوال کیا، میرے استاد مرحوم کہا کرتے تھے اکبر وہ حسین جوان تھا کہ باپ ہر روز پوچھتا اکبر تیری کوئی خواہش تو نہیں، اکبر کوئی حسرت تو نہیں۔ بچپن سے اکبر سے پوچھا کرتا تھا اور اکبر بڑی بے نیازی سے کہا کرتا بابا میری سب سے بڑی خواہش تو تم ہے۔ بچپن سے اکبر کا یہی جملہ ہوتا، اکبر کچھ چاہیے بابا تو چاہیے، اکبر کوئی خواہش بابا تو میری خواہش، اکبر کوئی آرزو بابا تیرے دیدار میری آرزو۔ حسدارو باپ پوچھتا رہا اکبر کوئی خواہش ہے تو بتا، کوئی آرزو ہے تو بتا، باپ سے کچھ مانگ۔ اکبر نے زندگی میں کبھی باپ سے سوال نہیں کیا عزاداروں، مگر ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب اکبر میدان سے پلٹا ہے نا اور آ کر حسین کے قریب آگے کا بابا دو گھونٹ پانی مل جاتے ہیں بہتے دریا کے کنارے، اور سنا کہ حسین کا جملہ، میرا لال اکبر مدینہ ہوتا تو انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتا۔ اکبر یہ منزل امتحان ہے، اکبر صبر کرنا ہوگا۔ اب جب سوال کے جواب میں یہ جملہ کہنا صبر کرنا ہوگا، اب حسین صبر نہیں سکا، بیٹے کو دلاسا دیا، ایک مرتبہ اپنی زبان اکبر کے دہن میں رکھی، اکبر پیچھے ہٹا، بابا تیرا منہ مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اب یہ جملہ سن کے حسین زمین پہ گر گیا، اب بہنوں نے آ کے پھر سہارا دیا، پھر اٹھایا۔ خدا کی قسم حضرت سنو کہ تیسرا مرحلہ کون سا ہے جب حسین زمین پہ گرے۔ اس روایت کو نقل کیا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، بی بی کہتی جب اکبر نے کہا نا بابا میرا سلام، تو میرا بابا کھڑا کھڑا زمین پہ گر گیا، کہا آ میں نے دیکھا میرے بابا کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ بابا نے جملہ کہا اے اکبر تیری صدا سن کے حسین کو دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ عزاداروں میرے علماء سے سنا، حسین اکبر پہ ڈھونڈ رہا تھا اور میرے لال اکبر ندا دے کہاں ہے تو۔ عزاداروں اتنے میں ایک ندا اکبر حسین کے کانوں پہ آئی، بس عزاداروں میں نے مسائل تمام کر دی، اس سے آگے کچھ نہیں بیان کر سکتا۔ حسین کے کانوں پہ آئی ندا، کیا تھی؟ ایک ضعیف ہے، پانی کا خالی جام اس کے ہاتھ میں، سر پہ مارتا اور کہتا وا شبابا ہائے جوانی، ہائے جوانی، ہائے جوانی۔ اب حسین امام ہے نا، اپنے درد بھول گئے، پلٹ کے دیکھا کہا کون ہے، تو بھی اپنا جوان مرا بیٹھا، کہا میرا نہیں تھا، ہے بڑا خوبصورت تھا، ہے بڑا خوبصورت۔ زاکرین پڑھتے ہیں کہ حسین نے کہا کہ میں نے تو نقاب ڈال کے بھیجا تھا، تو نے کیسے دیکھا بڑا خوبصورت؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ تلوار چلا رہا تھا، اس کی کلائی بڑی پیاری تھی، میں نے کہا جس کا ہاتھ اتنا خوبصورت اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ کہا بڑا کریم تھا، میں نے جملہ کہا تو چہرے سے حجاب ہٹا رہا تھا اور کہہ رہا تھا تو دیکھ لے، اور میرا دیکھنے والا۔ بس عزاداروں پھر ایک منزل وہ بھی آئی، عزاداروں اکبر زیر چھوڑ چکا تھا، اب یہ ضعیف کہتا ہے اے ضعیف تو کدھر؟ کہا میں بھی اپنا جوان ڈھونڈتا ہوں۔ کہا کیسا تھا؟ عزاداروں نشانیاں ملائی، کہا آ تجھے لاش پہ لے جاؤں۔ اب لے کے پہنچا تو یہی ضعیف کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا یہ تیرا بیٹا۔ کہا تجھے کیسے یقین؟ کہا وہاں منزل پہ تیری داڑھی سیاہ تھی، اب تیری داڑھی سفید ہو گئی، اور جس کا جوان مارا جائے۔ کہا اب جوان نہیں تھا، اکبر کی شکل اور میرے نانا محمد سے ملتی۔